Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بیل سرو مدر سامین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیہ کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا ایسی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. معزز سامعین کرام, یہاں جو موضوع بیان فرمایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, آپ کے مابین جو مکالہ ہو رہا ہے, جو بات ہو رہی ہے, آپ جو حق ارشاد فرما رہے ہیں اور جو مخالف دلائل جو ہیں, جھوٹی باتیں جو ہیں بنا رہے ہیں, اس زمن میں بات ہوتے ہوئے اللہ کریم نے امن کے حساب سے فرمایا کہ اگر اس سے پچھلی آیہ کریمہ کو اگر آپ دیکھیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی زندگی اس میں ضروریات بھی ہیں, احساس ضرورت بھی ہے, تکمیل ضرورت کی اشیاء بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں. اس سب کے حصول میں دنیا کی زندگی کا جو سب سے بڑا حاصل دنیا میں ہی ہے وہ امن ہے, کہ سلامتی کے ساتھ زندگی کا بسر ہونا یہ دنیا میں دنیاوی زندگی کا بہت بڑا ما حاصل ہے. حق سے دوری دنیا کی طرف راغب ایسے کرتی ہے کہ اسی عارضی اور فانی جہان کو کلی سمجھ لیا جاتا ہے, پھر وہ طریقے اور وہ ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں جو اس امن کے حصول کے لیے انسان جانتا ہے کہ شاید یہ ضروری ہیں یا مجھے بہم امن پہنچائیں گے. لیکن جو اصول اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اس سے باہر جتنا بھی کوئی جاتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی جو ہے وہ بے امنی کی نظر ہو جاتی, اور جتنی بد امنی ظاہر میں پیدا ہوتی ہے اتنی ہی بد امنی اس کے نہاں خانے دل میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اسی لیے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ضروریات زندگی وافر ہے, بے شمار چیزیں موجود ہیں, اشیاء موجود ہیں, حیثیت ہے, طاقت ہے, طاقت ایسی جس کے ساتھ نافذ طاقت نافذہ کے لیے بھی ہے یعنی اقتدار, لیکن ٹھہراؤ یا امن یا سکون نہیں ہے. کیا سبب ہے کہ وہ حدود جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں اس سے باہر جو جائے گا اس کے لیے امن نہیں ہے. جب فریقین میں یہ بات ہو رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے آگ کے علاؤ میں امن عطا فرمایا. جو باہر بیٹھے پھینک رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے پاس امن نہیں ہے, ظاہری طور پر بادشاہی ہے, طاقت ہے, اپنی خواہشات کو ہے وہ جو پوج رہے ہیں, امن نہیں ہے. اگر ان کے پاس امن ہوتا, اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی, اگر ان کے پاس کوئی ٹھہراؤ ہوتا تو حتمی طور پر اس بات پر نہ پہنچتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے آگ کی نظر کر دیا جائے, اس جواب کی طرف جاتے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے تمہارے بتوں کو جو ہے کاٹ ڈالا ہے. تو جب وہاں کوئی جواز نہیں ہے, ایک بے امنی ہے, ایک ایسی کیفیت ہے کہ جہاں ٹھہراؤ نہیں ہے, تو پھر جہاں شیطان لے جائے ایسے ہی ہے جیسے ایک ٹوٹی پتنگ ہوا کے نظر ہو جائے, تو وہ جدھر جائے جہاں گرے. تو یہاں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا بہت بڑا محاصل امن ہے, اور یہ بات وہیں نہیں ہے. ہر جو ہے پیدا ہونے والا انسان اس کی یہ ضرورت ہے, جس نے اس دنیا میں اپنا وقت بسر کرنا ہے اس وقت کے بسر کرنے کا یہ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے. سارا کچھ ہے, لوگ خودکشی کر جاتے ہیں, ہر حیثیت ہے لیکن کسی سے کلام نہیں کر پاتے, ہر ایک کے گلے پڑ رہے ہیں, کیا سبب ہے؟ تو ہر بات کو, ہر سوال کو, جب بدامنی کے کسی پہلو کو آپ بحث میں لائیں گے تو پھر اس حقیقت تک ضرور پہنچیں گے کہ وہ ذرائع جو اس کا حل ہیں وہ درکار ہیں, اور جب ان ذرائع کی بات آئے گی تو پھر دین اسلام کی بات آئے گی, اس سے باہر اور کچھ ہے نہیں. ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں, اپنے حالات کو دیکھتے ہیں, گرد و پیش دیکھتے ہیں, تو اپنی ہی زندگی بے شمار مثالیں بیان فرماتے ہیں. یہاں جو حصہ ارشاد فرمایا گیا ہے نا, جیسے فأی الفریقین حق بالامن, اگلا حصہ نا, ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, یعنی جاننے کی شے یہ ہے, اگر تم دھیان کرو, اگر جاننا چاہو تو جاننے کا رستہ یا جاننے کی شے تو یہ. اکثر ہماری بحث رہتی ہے, اور میں خود اکثر اس بات کو اپنے معاشرے کی, اس ہماری جو کمزوری ہے اس کی نشاندہی کرتا ہوں کہ ہم نے, اس ہمارا جو ایج گروپ ہے, ہم نے وہ زمانہ پایا ہے کہ جہاں ایک طرف روایات, اقدار, ٹھہراؤ, اور آج جس وقت میں ہیں یہاں ایک تیزی, نفسہ نفسی, بے لحاظی, بد نظمی, اور جسے جدت تو کہا جا رہا ہے لیکن اس جدت کے ساتھ جو خرافات ہیں, اس نے زندگی کا ٹھہراؤ جو ہے اسے برباد کر دیا. تو ہمارا جو ایج گروپ ہے یہ دونوں حصوں میں آیا ہے. وہ اقدار جو ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں, ہم نے وہ آخری حدوں میں دیکھی ہیں, اپنے بچپنے میں دیکھی ہیں, اور کچھ ضعیفی کی عمر کو نہیں پہنچے, لیکن یہ جو جدت ہے اس سارے کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ بے شک خیر القرون سے ہر لمحہ کی جو دوری ہے وہ زمانے سے اس آنے والے زمانے کی انحطاط ہے, یہ حق ہے. یہ جو بد امنی پیدا ہو چکی ہے, یہ جو بد اخلاقی پیدا ہو چکی ہے, یہ جو بد نظمی ہماری سوچوں سے ہمارے عمل تک معاشرے میں جا رہی ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو یقین مانے اس کا سبب بے دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی اور آپ کی بعثت کو, آپ کے اس دار دنیا میں جلوہ افروز ہونے کو, تمام زمانوں میں اس زمانے کو اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی, عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عہد فطرت ہے وہ خرابی و خرافات کی انتہا تھی, اور ایک وقت ایسا تھا کہ دعوت حق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو گرد و پیش تو کجا, پوری انسانی آبادی جو پوری دنیا کی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حق سے آشنا. تو واحد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو حق کا ساتھ اور حق کا اعلان فرما رہی تھی. شدت تھی, شدت برائی کی شدت تھی, جہالت کی انتہا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ارشاد. اس زمانے کو جو بدترین زمانہ ہے, اس زمانے کو, اس تمام زمانوں میں جو عظمت ہے اس کا سبب کیا ہے؟ وہ حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مقاصد تخلیق سے لے کر انداز زندگی تک اور جہان فانی کی حقیقت سے لے کر اخروی حیات کی آشنائی تک ایک ایک پہلو سے آشنا فرماتی ہے. اب جب ہم آج اپنے وقت اور اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں، اپنے معاشروں کے بدامنی کی بات کرتے ہیں، تو معزز سامعین کریم، ہمارے درمیان، ہمارے اندر کیا دین ہے؟ جسے دین الاسلام قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کیا جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا اس پر ہم عمل پیرا ہیں؟ تو جب یہاں یہ فقدان آئے گا تو پھر اس کے اثرات پیدا ہوں گے. وہ قدریں جو بھلائی کی تھیں، جو لحاظ کی تھیں، جو حقوق و فرائض کی حدود پر بندے کو ٹھہرا دیتی تھیں، مضبوط قدموں پر کھڑا کر دیتی تھیں، وہ نہیں رہیں. کیوں؟ وہ قدریں کہاں سے لی تھی؟ پھر اسی بات کو لے کر ایسٹ اور ویسٹ کی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے جو ممالک ہیں، یہاں تو دیکھیں جی یہ نقص ہے، فلاں نقص ہے، فلاں نقص ہے، اور جو مغربی ممالک ہیں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں دیکھیں جی کیا ٹھہرا ہوا ہے، ایک نظام ہے. آپ باغور مطالعہ کریں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی وہ قانون جس سے انسانیت کو فائدہ مل رہا ہو، کوئی وہ اصول جو معاشرے کی بہتری کا سبب ہو رہا ہو، 14 صدیاں پہلے مغرب کے پاس اگر ہو تو مجھے بھی بتائیے. یہ سارے وہ اصول ہیں جن پر معاشرے کی بنیاد انہوں نے رکھ کر ترقی کی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر اسی تقسیم میں دیکھیے گا، جہاں جہاں اطلاق نہیں ہے دینی اصولوں کا، وہاں وہاں زندگی بکھر گئی ہے. اب معاشرے کی جو یہ حصہ ہے، ذاتی حیات سے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے، یہاں پر اطلاق نہیں ہے. کوئی رشتہ سلامت ہے اس زندگی میں؟ تو انہوں نے ہم سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھا، ہم سے زیادہ احادیث مبارکہ پر تحقیق کی ہے. انہوں نے پورا زور لگایا ہے کہ وہ کون سے اصول ہیں جو ریاست مدینہ، مختصر آبادی، اور آج مسجد نبوی کی جو وسعت ہے، مسجد نبوی کی جو وسعت ہے، عمارت کی، اس کے نیچے اور اس کی حدود کے اندر اس وقت کے مدینہ منورہ کی آبادی آتی ہے. اتنی تھوڑی سی آبادی سے معلوم دنیا کے 3 حصوں پر ایک نظام نافذ ہو گیا. کیسے یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ جو قوم مفتو ہوئی، وہ فاتح کے ساتھ ایسے شامل ہوگی کہ اس نے اس سارے حصے کو اپنا جان لیا. آج بھی دیکھ لینا کتنے ممالک میں طاقتور ممالک کمزور ممالک پر چڑھ دوڑتے ہیں، ڈیکٹس لگ جاتے ہیں لڑائی میں، بات مہینوں اور سالوں کی نہیں، ہر دہائی کی بات کر رہا ہوں کہ دہائیاں گزر جاتی ہیں جنگوں کو، لیکن محکوم حاکم کے ساتھ اس طرح نہیں جڑتا کہ وہ کہے میرا حصہ ہے. یہ کون سے اسباب تھے؟ تو اس سارے کی تحقیق کو، جہاں ان کی ذاتی خواہشات کی تکمیل دنیاوی اصول میں ان کو ضرورت تھی، انہوں نے اس کو نافذ کیا ہے. اس کا نفاذ ان کو دنیا کی ترقی کا سبب بن رہا ہے. اور اسی مثال کو لے کر جب ہم اپنے بحثیت مسلمان نام کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو لفظ مسلمان کے ساتھ جو اصول ایمان کے ہیں، کیا وہ ہیں؟ تو جب وہ اصول نہیں ہوں گے، نام کچھ بھی رکھ لیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو جو دنیا کی زندگی ہے معزز سامعین کرام، اس میں امن بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اور یہ کفر، شرک اور ایمان، اس کے درمیان جو مقالہ ہے، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. تو اسی لیے ساری بے دینی کے باوجود دنیا کے سمیٹنے کو کوئی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ دنیا تعمیر کرنے کی ایک خواہش ہے، اپنی ضرورت سے زائد ہے، حوث ہے، چھوڑتی نہیں. لیکن کیا نہیں ہے؟ سارا کچھ دنیا کا ہے، یہاں امن نہیں ہے، یہاں سلامتی نہیں ہے. تو معزز سامعین کرام، اس حیا کریمہ میں اللہ کریم نے وہ وصف بیان فرمایا ہے. وہ انداز حیات بیان فرمایا ہے جس کے تحت امن نصیب ہو. فرمایا الذین آمنوا, اور جو لوگ ایمان لائے. نور ایمان اس امن کے لیے بنیاد ہے, اس کے بغیر یہ عمل کا کوئی راستہ ہے نہیں کہ یہاں تک رسائی ہو سکے. پھر اگلا حصہ فرمایا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, خالص, کوئی ملاوٹ نہیں چاہیے اس میں. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا. اب یہ بڑی باریکی ہے معزز سامعین کرام, ایک ہے ہی مشرک, ہے ہی کافر, منکر ہے, ہے ہی مشرک, پہلے سے وہ انکار کر رہا ہے, مانتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو سب سے بڑی ہے, لیکن یہ بھی میرے ساتھ سہولت ہے, یا میری ذات ہے, یا فلاں کی ذات ہے, یا بت ہیں, یا کسی شے کو بھی ساتھ شریک کرتا ہے. یہاں جب آتا الذین آمنوا, یہ سب سے الگ کر کے سب بیان فرما رہا ہے, کنہیں مخاطب کیا جا رہا ہے؟ جو ایمان لائے. اب جو ایمان لائے ہیں معزز سامعین کرام, انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وصف اس ایمان کے ساتھ دوسرا کیا ہے, ملاوٹ نہ ہو, کسی قسم کا کوئی شرک جو ہے وہ اس ایمان کے ساتھ اس کی آمیزش نہ کی جائے. اب آپ شرک پر آ جائیں, جب آپ شرک پر بات کریں گے تو ایک تو جلی شرک ہے, اعلانیہ شرک ہے, جو مشرکین کی بحث آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اس میں ان کے شرک پر ہی بات ہو رہی ہے, ایک حصہ تو یہ ہے. لیکن یہاں بات ایمان کے بعد آ رہی ہے, تو ایمان کے بعد جب بات آئے گی تو ایک اور بڑا شرک کی جو ہے باریک قسم ہے, وہ ہے خفی, وہ بیان نہیں کی جا رہی, اس کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. ایمان ہے لیکن جو اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل اللہ ہے, اس کا فقدان اور اس کی کمزوری کیا کرتی ہے, ہم لوگوں سے اپنی ضروریات منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر فلاں شخص سے میرا تعلق ہوگا تو مجھے تحفظ ملے گا, فلاں جو ہے لوگ ان سے میرا واسطہ ہوگا تو میرے جو رزق ہیں ذرائع وہ پیدا ہوں. یہ جو روز ہمارے سوالات ہوتے ہیں کہ جی میرا رزق بند کر دیا, کسی نے جادو کر دیا ہے, یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی میری اولاد کے لیے بندش ہے. آپ غور کریں کہ اللہ کریم نے ارواح پیدا فرمائی, یوم الست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام ارواح نے وحدانیت باری تعالیٰ پر گواہی دی. ایمان ہے تب سے, پھر اپنے اپنے وقت میں دنیا میں اللہ کریم نے ہر ایک کو پیدا فرمایا, جن کا وقت پیدا ہونے کا آیا وہ پیدا ہوتے آئے, اور جن کا وقت پیدا ہونے کا بھی نہیں آیا وہ اپنے وقت کے مطابق اپنے خاندان میں کس کے بطن سے, کس کے صلب سے, کس وقت میں, مربوط نظام ہے. پھر اس رب کائنات نے جو ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے رزق عطا فرمایا, ہر ایک کا حصہ رزق کا اس نے مقرر فرمایا. آپ غور کریں نا, یہ جو مخلوق ہے کتنی مخلوق ہے, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک, اگر یہ مخلوق اپنے حصے سے ایک نوالہ زیادہ کھاتی تو جنس نہیں, یہ آدھی زمین کھا گئی ہوتی, ختم ہو گئی ہوتی. اور اگر اپنے حصے سے ایک نوالا زیادہ چھوڑتی تو دنیا میں اتنا تعفن پیدا ہو چکا ہوتا, زندگی ویسے محال ہو گئی ہوتی. کھانا جب بچتا ہے تو اسے جہاں رکھتے ہیں کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا ہے, بدبو پھیل جاتی ہے, تعفن پھیل جاتا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک یہ مخلوق اپنے اپنے حصے سے ایک ایک نوالہ چھوڑ جاتی, सोचो तो सही कि इतना बड़ा अंबार पैदा हो जाता और ताफुन पैदा हो जाता, जिंदगी महाल हो जाती। हर एक का जो नसीब है अल्लाह करीम ने उसका तय फरमा। फिर कलाम जाती में इरशाद फरमाए, जिसे चाहता हूं बेटे देता हूं, जिसे चाहता हूं बेटियां देता हूं, जिसे चाहता हूं दोनों अता फरमाता हूं, जिसे चाहता हूं दोनों में से कोई नहीं देता। हम क्या कहते हैं, औलाद की बंदिश हो गई किसी ने, जी औलाद का मेरा पैदा होना रोक दिया है, मेरा रिज्क रोक दिया है। अब इसी बात को आप तहकीकन देखें, अगर जादूगर किसी की औलाद रोक रहा है तो जो रब्बे कायनात ने फैसला फरमाया कि इसके यहां औलाद में बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी, उस मामले का क्या बना। वो फरमाया, उसकी जात रजाक है, वो रिज्क अता फरमाता है, हम मरजूक हैं, हमें अता फरमाया जाता है। हम कहते हैं हमारा रिज्क किसी ने बंद कर दिया। फिर वो जो शान है, शान रबूबियत है, उसका इजहार फिर क्या है। जिंदगी और मौत दुनिया की किसी शय का किसी एक नुक्ते तक की कोई हरकत अज खुद है तो फिर रब्बे कायनात का निजाम क्या है। अब ये कौन कह रहे हैं, जिनका दावा ईमान है, जो इजहार कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो क्या कह रहे हैं, मेरी औलाद की बंदिश हो गई है, मेरा रिस्क रोक दिया गया है, ऐलान कर रहे हैं। अब इस ऐलान को इस आया करीमा पर और ईमानियात के असूलों पर रख कर तहकीकन देखें तो क्या है, शिर्क का ऐलान नहीं है। इस ऐलान का मतलब क्या है, शिर्क नहीं है तो और है क्या। अब इसी तरह जब हम मखलूक से अपनी जरूरियात मंसूब करते हैं, देखो दुनिया सबब से है, सबब मना नहीं फरमाया, सबब करना, मेहनत करना, मजदूरी करना, कारोबार करना, लेन देन करना, ये मना नहीं है। कुछ नहीं है तो हदीस का उसमें फरमान है कि कुल्हाड़ा लो, जंगल से लकड़ी काट कर बाजार में बेच, दुनियादारी मना नहीं है। लेकिन दुनिया में असबाब को कुल समझ लेना, ये फिर शिर्क में ले जाएगा। असबाब को असबाब तक समझना, नताएज अल्लाह जल्ला शानू की दस्ते कुदरत की तरफ ले जाना कि नतीजा क्या होगा, जो अल्लाह करीम को मंजूर होगा, जो मेरे अल्लाह का फैसला होगा होगा वो, मेरे जिम्मे क्या है, असबाब का इख्तियार करना। इसीलिए तो यहां एक और खताम खाते हैं कि अगर दुनियावी मामलात में हम हिस्सा ले रहे हैं तो कहते हैं ये दुनियादार है, भले अल्लाह ने उसे ईमान अता फरमाया हो, अल्लाह ने उसे इबादात की तौफीक अता फरमाई हो, अल्लाह करीम ने उसे हलाल हराम और मामलात में तमीज जो है हक और बातिल की वो अता फरमाई हो, क्या फिक्र है, ये तो दुनियादार। इसी दुनिया को छोड़कर किसी एक कोने में बैठ कर इबादत कर रहा है तो क्या ये ठीक दुरुस्त तरीका है कि दुनिया का नहीं रहा। तारक को दुनिया हो जाना ये तसव्वुर कर लिया गया है कि ये बहुत इबादत गुजारी की कैफियत है। इस दुनिया में और इस दुनिया के मामलात को छोड़ देना और तारक को दुनिया हो जाना अगर अजमत होती तो अंबिया अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक में होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियावी मामलात में हिस्सा ना लेते, इसी दुनिया की जिंदगी को इसी असूलों के तहत बसर करते हुए सही और गलत की वो पहचान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी उसके तहत जिंदगी बसर करना, तो एक एक मामला एक एक अमल इबादत के दर्जों में पहुंचती चली जाती है। तो ये समझना कि दुनिया छोड़ दी जाए, नहीं, दुनिया का होकर रह जाए ये दुरुस्त नहीं, दुनिया में रहे और देख आखरत को रहा हो ये दुरुस्त। तो यहां जो असूल फरमाया गया है कि ईमान और उसके साथ कोई आमेजश न हो, कोई मामूली सा शिर्क का शायबा भी ना हो, مخلوق کو اسباب کی حدوں میں تو رکھے، نتائج اللہ جل شانہ کی طرف دیکھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ وصف ہے جو امن عطا فرمائے گا اس دنیا کی زندگی. ہم جب مخلوق سے ضروریات کو منسوب کرتے ہیں تو دھکے کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اندر تکلیف رہتی ہے. بازار کچھ سن رہا ہو نہ سن رہا ہو، اپنے اندر ایک بحث اور ہم کلامی کی کیفیت رہتی ہے. اور یہ وہ حال ہے جو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جو اس حد سے گزرا وہ اپنا حال خود دیکھ سکتا ہے، وہ اپنی کیفیت خود محسوس کر سکتا ہے. تو بہت بڑا ظلم ہے. شرک جو ہے ظلم ہے، کوئی بھی ناجائز عمل عدل سے جتنا کو ہٹتا جائے، اعتدال سے جتنا کوئی جس طرف کا ہٹ جائے گا اتنا ظلم ہو. اور دنیا میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ظلم ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. تو یہ ظلم عظیم قرآن کریم سے بیان فرماتا ہے. اور حضرت لقمان نے جب اپنی اولاد میں وصیت فرمائی تو شرک پر آپ نے فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں کہ کسی کو سزا دے دی گئی، یا کسی نے کسی کو مارا، اس کا سامان اٹھا لیا، کوئی نقصان پہنچایا، حق کھا گیا، یہ ظلم ہے. ظلم کی اقسام ہے، لیکن جو ظلم بہت بڑا ظلم ہے وہ یہ ہے اللہ کریم کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور اس شرک کی جو بات ہو رہی ہے یہ خفی پہلوؤں پر ہے، چونکہ اعلانیہ حصوں میں تو ایمان آ گیا. الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. یہ وہ وصف ہے جو اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں، جس سے کیا ہے، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، ایسی لوگوں کے لیے امن ہے. اب اس زندگی کے لالچ، اس زندگی کی چاہتیں، گرد و پیش اپنے اندر سے نکلو، گرد و پیش دیکھو، اور جو جو سنی سنائی ہے، جو جو واقعات سن لیے ہیں، ان کی تو جانے کیا حقیقت ہو. حق تو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. اقوام سابقہ کے حالات پڑھو، تفاسیر دیکھو، حدیث مبارکہ دیکھو، شرع دیکھو، تو سمجھو تو صحیح کہ کیسے کیسے حالات لوگوں نے پائے، کس لیے یا کس پر. چونکہ وہ تو نتیجہ ہے، جو عمل اختیار کیا، جس راہ کو منتخب کیا، اسی راہ کی جو منزل ہے پھر وہی پائے گا نا مسافر. تو یہاں جو فرمایا گیا کہ جب کسی نے ظلم نہیں ملایا تو اولئک لهم الامن، ایسی لوگوں کے لیے امن ہے. اور معزز سامعین کرام، ہے یہ فانی جان، نہ کوئی راہ ہے نہ کوئی رہے گا، سدا نام اللہ کا رہے گا. اس امن جو اس فانی جہان میں جس کی ابتدا ہے، اس کی پھر انتہا یہاں نہیں ہے کہ یہی انتہا ہو جائے یا ختم ہو جائے، نہیں. یہ ابتدا امن کی یہاں سے نصیب ہو تو پھر بات روز معاشر کی آئے گی، حساب کتاب کی آئے گی، اس پردے کی بات آئے گی جسے قرآن کریم نے لفظ برزخ سے بیان فرمایا، جو اس زندگی کی اس سے اگلی کروٹ ہے. ایک تو یہ حیات ہے نا جس میں میں اور آپ ہم کلام ہیں، پھر اسی زندگی کی اگلی کروٹ جو ہے وہ قبر ہے، گور ہے، برزخ ہے، جسے قرآن کریم برزخ ارشاد فرما. وہاں وہ حالات ہوں گے، ان نتائج کی ابتدا ہو جائے گی جو دنیا میں ہم نے جس رستے کو منتخب کیا ہوگا. تو بات تو وہاں بھی نہیں ہے. تو جو اگلی کروٹ ہے زندگی کی، وہ سور پھونکے کے جانے کے ساتھ بدلے گی، قیامت قائم ہوگی. پھر قیامت کے بعد حساب کتاب کے ساتھ پل صراط آئے گا، مسافر بمنزل ہوں گے، اور پل صراط تک تو وہ جائیں گے نا جی جو اس حصے میں الذین آمنوا، اور جو بے دینی کے ساتھ جائے گا اس کا حساب یہ نہیں ہے کہ اس کو بخشا جائے یا دوزخ میں بھیجا جائے، اس کا تو سزا کے اعتبار سے حساب ہے کہ کس درجے کی سزا ہوگی، وہ تو اس طرف پل صراط پر تو وہ جائے گا نا جس کا یہ امتحان ہے کہ اعمال کتنے ہیں اور اس کے مطابق نتائج کیا. بے دینی کی تو بنیاد ہی نہیں ہے، بے دینی تو سیدھا سیدھا دوزخ کا ایندھن ہے، وہ تو اس کا اختتام تو سیدھی سیدھی آگ ہے. ہاں یہ بات سمجھ آتی ہے، اور جو قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا اس کی روشنی میں جو چیز سمجھ آتی ہے یا جس پر علماء کرام بحث فرماتے ہیں کہ درجات کی بات، سزا کا درجہ تو ہے نا جی، کس درجے کی سزا. تو اس جہان فانی جس کی ہر شے فانی ہے، یہ حال فانی نہیں ہے، جس کی بنیاد اللہ اور اس کے حبیب کے تعلق سے نصیب ہو یہ فانی پھر نہیں رہتی. یہ امن ابتدا یہاں سے ہے، پھر یہ ابدل آباد نصیب ہوتا ہے. اللہ کریم استقامت عطا فرمائے دین اسلام پر، پھر یہ امن ٹوٹتا نہیں ہے، ملک الموت کی سختی میں بھی یہ امن قائم رہتا ہے، اور قیامت کی جو سختیاں ہیں اس میں بھی جنہیں ایمان نصیب ہو اور اللہ کا احسان ہو ان کے حالات قرآن کریم میں امن کے ملتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں ٹھہراؤ ہوگا، وہ گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس دنیا کی زندگی کا ہر عمل پل صراط پر ہے، جو حق ہے اس سے ذرا ادھر ہو جاؤ یا ذرا ادھر ہو جاؤ تو پل صراط سے قدم آپ کا ہٹ گیا. تو یہاں پر جو پل صراط کا چلنا ہے کہ اپنے آپ کو خالص دین اسلام پر قائم رکھنا ہے، اس پل صراط کو آسان کر دے گا. اور یہاں جو ایک ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کیا جا رہا ہے، اس سارے معاملے کو اگر بدعملی میں ڈال دیں گے تو پھر یہیں سے پل صراط کے گرنے کی ابتدا ہو جائے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اولئک الہم الامن، ایسی لوگوں کے لیے امن ہے جنہیں اللہ کریم مضبوط خالص ایمان عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کیا جائے کہ جی دین پر مستحکم، دین کا حکم مانا جائے، اور کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اور اس کے حبیب نے حکم فرمائے ہیں، جو ان احکامات کو ان کے درجات کے تحت عمل میں لایا جائے، اور کیا ضرورت ہے؟ نماز نصیب ہو، فرائض میں سب سے بڑا حکم ہے معزز سامعین کرام، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی کا دونوں پہلو، بے حیائی اور برائی دونوں پہلو، جو فزیکل اور نان فزیکل دونوں حصوں کو اگر آپ دیکھیں نماز اس سے روکتی، پیچھے بچتا کیا ہے؟ ہماری نماز کی ادائیگی نیت سے ادا کرنے تک خالص ہو، یقین مانے کوئی شے ایسی بچے گی نہیں کہ بندہ کہے کہ یہ خرابی میرے اندر رہ گئی. نماز تو ٹکرے ہوں، دکھاوا ہو، اپنی بزرگی ہو، ایک 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 رواج پورا کرنا ہو، تو پھر نتائج بھی تو ایسے ہی آئیں گے. تو پھر اگلا حصہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو امن ہے، وہم بہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امن جہان فانی میں تو نصیب ہو رہا ہے، اس پر قائم ہونا نصیب ہو جائے تو یہ ابدل آباد ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پانے والے. ہدایت پانے والے ہیں، ہدا رستہ، سیدھا رستہ، ہدایت پانے والے جن کو سیدھا رستہ نصیب ہو گیا. تو سیدھا رستہ نصیب ہو گیا تو مسافر بامنزل ہوا کہ نہ ہوا؟ تو یہ امن یہاں نہیں ختم ہو، یہ ابتدا ہے. اور مزہ سامعین کرام، میں آپ اپنی زندگی کو اگر میں دیکھوں اور اپنی حیثیت کو، اپنے معاملات کو، اپنی ذہنی استعداد کو، گرد و پیش حالات کو، سارے کا آج تک اگر میں جائزہ لوں، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کے اوراق میں نے اپنی طاقت سے پلٹے ہیں. ہم ساری میری میں نہیں کہتا کہ میں بڑا عقل مند یا بڑا سمجھدار ہوں. جیسا بھی ہوں، اگر میں اپنا تجزیہ کروں، سارے ہونے کے باوجود مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو شب و روز ہے اس کے اوراق میں پلٹ رہا ہوں. آپ غور کر لیں، آج جو ہماری زندگی کی صبح ہوئی، اس میں کون کون شامل تھا جس نے آج کا سورج چڑھایا ہے؟ جب سورج غروب ہوگا تو ہم میں سے کون کون ہے جس کے دست قدرت میں یہ تھا کہ آج کا سورج غروب ہو جائے؟ تو وہ حقائق ہیں کہ ایک دفعہ آنکھیں بند کریں نا اور دل کی آنکھ کھولیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم تو ہیں کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کریم ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیں، نوری ایمان عطا فرمائیں، استقامت عطا فرمائیں. ہماری زندگیاں، ہمارے گھر، ہمارے گرد و پیش، ہمارے والدین، بہن بھائی، اولادیں، اللہ کریم اس امن سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ